جو آپ نے تحریر فرمایا کہ چوتھا دھچکا جس کا خدشہ ہے وہ اس لیے کہ عالمی قوتوں میں کوئی قوت انہیں اسلام پر آمادہ کرے، بہترین قرآن پاک چھاپ کر بھیجے اور بہترین حدیث کی کتابیں انہیں دے اور ان کے مذہبی رہنماؤں کو خریدے اور امریکہ آنا جانا بالکل آسان ہو جائے، اگر جناب والا نے ان خوارج کی جنگ کے ابتدائی سال اگر دیکھے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت مذہب کا کتنا دور دورہ اور مذہبی چیزیں اور یہ اور وہ، اور مذہب ہی کے نام پر لڑایا گیا اور عجیب جنگ تھی، یعنی خون مسلمانوں کا پٹھانوں اور پیسہ عربوں کا مسلمانوں اور دماغ یہودیوں، تو اس لیے عین ممکن ہے کہ پھر یہ حادثہ کبھی پیش آئے، اور حادثہ پیش آئے نہ آئے ہم نے تو صرف ایک پہلو پہ بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ اگر کل کو چائنا کا اقتدار یہاں آتا ہے تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ملک کس کے پاس، اور کیا یہ ایک الگ بحث ہے نا، اس پہ بحث کرنی نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم انہیں خدا کے دین کی دعوت کیسے پہنچا سکتے ہیں، اور بس۔ گورے جب آئے تھے تو اس وقت بھی ہمارے پاس دو ہی راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا کہ ہم انہیں خدا کے دین کی دعوت دیتے، ہم انہیں مسلمان کرتے اور ہم انہیں بتاتے کہ اسلام میں کیا ہے، اور ایک چیز یہ تھی کہ ہم لڑ لیتے، سو لڑ لیا اور دیکھ لیا پھر کیا ہوا۔ تو اب بھی ایسے لوگ ہیں جو کفر کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں، مگر ہمارا دعویٰ صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرصت کو غنیمت جانیں اور چائنا کی زبان میں کتاب و سنت کی بھرپور دعوت دیں تاکہ انہیں پتہ چلے خدا کا دین کیا ہے۔ اس سے زیادہ سیاسی مضمرات جو ہیں وہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ بیان کیجیے، ہمارا بھی حق بنتا ہے، لیکن یہ سٹیج اس کے لیے نہیں۔ ایک سوال جو ہمارے ہی ایک پرانے بیان کے متعلق، ایک صاحب نے پاکستان سے باہر ہیں انہوں نے بھیجا ہے، ہم نے شدت سے اس بات کی تردید کی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ بات نہیں کہی کہ قرب قیامت میں شوہر اپنی بیوی سے بدکاری کرے، ہم نے اس بات کو مکمل طور پہ رد کیا اور ہم نے یہ کہا کہ تمہارے جاہل پیر اور مولوی تمہیں اسی طرح سکھاتے ہیں اور جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں، اب یہ روایات جب ملحدین سنتے ہیں، کوئی اور سنتا ہے تو وہ کہتا ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اب ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ تمہیں کیسے سمجھائیں کہ انہوں نے نہیں فرمایا، لاکھوں مرید ہوتے ہو تم اس جاہل پیر کے اور تمہیں حرام ہے جو کبھی کسی سے جا کے پوچھ لو کہ ہمارے حضرت نے یہ بات بیان کی یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اور چراغ پا ہوتے ہو جب ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ہم اب بھی اسی کے قائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ قیامت کے قرب میں لوگ اپنی بیویوں سے ایسے ایسے کریں گے، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس روایت کی فنی حیثیت کچھ نہیں، یہ کتابوں میں آئی ہے اور خدا اپنی پناہ میں رکھے اس دن سے جب ہم ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر سکیں، اور اگر کبھی بتقاضی بشریعت ہو جائے تو ہم اس سے رجوع نہ کریں، خدا ان دونوں مصیبتوں سے بچائے۔ بھیا جی حدیث مجمع الزوائد میں اور جہاں بھی آئی ہے اس بیان سے بھی پہلے معلوم تھا یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اس پہ محدثین کہتے ہیں کہ الحدیث موضوع، حدیث گھڑی گئی، جب گھڑی گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہاں کہا ہے کہ دسترخوان پہ جب بیٹھو تو جو لقمے گرے ہوئے ہیں وہ کھا لیا کرو، یہ جنت کی حوروں کا حق مہر ہے. جھوٹ بولتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کون پکڑنے والا ہے سوائے خدا کے، جو قیامت میں تمہیں سزا دے کہ تم نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے. اور جھوٹ بکتے رہو. تمہیں کس نے سکھایا ہے یہ کہ جا کے اس حدیث کی تحقیق کرو؟ ڈھیروں جھوٹ. ہم نے جن دو آدمیوں کی تردید کی تھی اس کے جواب میں خوب گالیاں پڑی، تو گنگوئی نے بر اللہ مرکزوں کی بات یاد آتی رہی کہ دور کی گالیاں کس کو لگی ہیں، سچ بات کر. اب بھی ہم اسی کے قائل کہ تمہارے مشائق اور تمہارے یہ وائز جھوٹ بکتے ہیں صرف تمہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ کسی طرح ان کے قبضے میں آ جاؤ. بھئی صحیح احادیث بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. یہ مریدوں سے فرصت ملے تو آپ پڑھیں نا، آپ کو ہدایہ قبول کرنے سے فرصت ملے تو آپ پڑھیں نا، آپ کو گپوں سے فرصت ملے تو آپ پڑھیں نا، آپ کو بیرونی ملک لوگوں کو قابو کرنے سے فرصت ملے تو آپ پڑھیں. ایک ہی کام ہو سکتا ہے ایک وقت میں، جو آدمی بھی کر لے، زیادہ کام نہیں ہوتے. ایک بچہ پڑھتا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے پڑھے. ایک بچہ حفظ کرتا ہے، وہ حفظ کرے. ایک بچہ ڈاکٹر ہے، وہ بالکل اپنی محنت کرے. اب اس کو کہنا کہ تم ڈاکٹر بھی بنو اور مفتی بھی بنو، یہ لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ہوتا ہوگا، لیکن وہ بھی یا ڈاکٹر ہونے کے پیشے کو برباد کرے گا یا پھر دین کو برباد کرے گا. وقت دینا پڑتا ہے، زندگی دینی پڑتی ہے. تو اس لیے اس حدیث پہ محدثین نے جو تشریح کی ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے جھوٹ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ. طبرانی نے بھی اس کو معجم کبیر میں ذکر کیا ہے، معجم الاوسط میں بھی، شجرین معالی میں بھی. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیف ابن مسکین جو آتا ہے نا، اس میں یہ سیف جو ہے اس پہ ہے بات کہ یہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایتیں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتا تھا. چنانچہ ابن حبان نے ایک کتاب لکھی ہے المجروحین، وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتے تھے ان پر تنقید. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لا یحل الاحتجاج بہی، اس آدمی کی روایت بیان کرنا جائز نہیں ہے. لمخالفتہ الاسباط فی الروایات علی قلتہا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سی روایات جو ہیں یہ سیف ابن مسکین اپنی طرف سے بناتا رہتا تھا. وہ پرانا سیف ابن مسکین تھا، اب اور دو تین سیف ابن مسکین بنے ہوئے، وہ بھی جھوٹ بکتا تھا، یہ بھی بکتے. والحدیث ضعفہ البحقی کما فی البداۃ والنہایۃ، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث اس کو ضعیف قرار دیا امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے، اور البدایہ والنہایۃ میں ابن کثیر لکھا ہے. بل عراقی اور عراقی رحمت اللہ علیہ جو حدیث کے امام گنے جاتے ہیں، انہوں نے مغنی میں لکھا کہ دیکھو یہ جو چیز ہے نا فی الاحیاء من الاخبار، امام غزالی کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس میں بھی یہ. اور عراقی نے جب غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کی احادیث کی تخریج کی ہے، جب یہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے اسے اڑا دیا، انہوں نے کہا یہ حدیث نہیں ہے. امام سخاوی رحمۃ اللہ کی کتاب لکھی ہے الاجوبۃ المرضیہ، ایسے جوابات جو بہت ہی اطمینان بخش ہیں، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. کچھ نے موضوع قرار دیا، کچھ نے ضعیف قرار دیا. ضعیف اور موضوع میں فرق یہ کہ وہ ضعیف کی بھی کوئی 36-40 قسمیں ہیں. اب اس ضعیف میں کون سی قسم ہے جس پہ انہوں نے حکم لگایا ہے، یہ اب آپ تحقیق کر لیجئے. جنہیں اصرار ہے کہ یہ چیز درست ہے، انہیں چاہیے کہ تحقیق کر. دوسری بات، اپنے شامی کا جو حوالہ بھیجا ہے ہمیں کہ شامی رحمت اللہ علیہ نے، شامی رحمت اللہ علیہ کو جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس حدیث کو نہیں لیا، اور شامی رحمت اللہ علیہ نے کہیں بھی اس حدیث کی روایت نہیں کی. آپ نے جو حوالہ بھیجا ہے اس کے تحت شامی نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ مرد و عورت ہمارے زمانے میں کفر بکنے لگے ہیں بہت زیادہ، اس لیے انہیں چاہیے کہ ہر مہینے اپنے نکاح کی تجدید کرائیں. بس یہ انہوں نے لکھا ہے اور مشورہ دیا. شامی رحمت اللہ علیہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ان کی ایک رائے ہے، انہوں نے اس حدیث کا ذکر ہی نہیں کیا. اور اس پر شامی رحمت اللہ علیہ کی تحریر ہے بس. اب ایک آدمی کفر کا جملہ بکتا ہے تو نکاح ٹوٹ گیا نا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب مذہب موضوع ہوتا تھا، سبجیکٹ ہوتا تھا. اب مذہب سبجیکٹ نہیں رہا. سارا دن میں وہ مشکل سے کوئی ایک آیت پڑھتا ہوگا، یعنی ڈسکشن. ممکن ہے ہفتہ بھر وہ کسی کو کوئی حدیث سناتا ہی. اب مذہب موضوع نہیں رہا اس زمانے کا، اب موضوع معاشیات، اب موضوع فیوچر ہے، اب موضوع اس سے بھی کم تر آ جاؤ تو سیاست ہے، جو مرضی اس میں بولے. اب موضوع اگر سیاست بھی نہیں ہے اور معاش بھی نہیں ہے اور کیریئر بھی نہیں ہے، تو اب موضوع لوگوں کا ایک دوسرے کو دوائیاں بتانا ہے، ڈاکٹر کا منصب سنبھالنا ہے، مفتی کا منصب سنبھالنا ہے. اب ڈاکٹر کہتا ہے مر جاؤ گے اس سے، یہ کیا دوائی تمہیں کس نے، او جی فلانے نے بتا دی. تو اس لیے جو مرضی سیاست میں کرو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو مرضی بیان دو. طب وہ ڈاکٹر جس نے زندگی کھپا دی ہے اس میدان میں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ نے کہا مجھے سر درد ہو رہا ہے، میں نے کہا فلان دوائی کھا لیتے. میں نے کہا کہ یار آج کمر میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اچھا تو پھر فلان تیل کی مالش کرا دو. سر میں لگتا ہے جسے خارش ہو گئی، نہیں اچھا 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 فلاں کریم استعمال کر دو. اور مذہب بھی ایسے ہی ہو گیا. تو اس لیے سیاست، مذہب اور طب، یہ تینوں چیزیں آ گئی ہیں. دین کا کیا ہے؟ دین موضوع نہیں رہا، مذہب موضوع نہیں رہا، اسلام، یہودیت، عیسائیت یہ موضوع نہیں رہا. اگر 24 کروڑ میں سے 24 لاکھ آدمی بھی کریں تو بھی یہ مذہب نہیں ہے، اس لیے 1% ہو گیا نا. تو اس لیے بھیا شامی رحمت اللہ علیہ جو فرمایا تھا، وہ اپنے زمانے میں آج سے 200 سال پہلے کہ لوگ کفر کے جملے کہہ دیتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اب فرض کر لو ایک لمحے کے لیے جس آدمی نے کفر کا جملہ کہا مثلاً یکم ستمبر کو، یکم کو اس کا نکاح ہوا، 2 ستمبر کو اس نے کفر کا جملہ کہا. اب مشورہ یہ ہے کہ یکم اکتوبر کو نکاح پڑھا لیتے، جو درمیان میں 30 دن تھے یہ ساری بدکاری ہوئی تھی. یقیناً انہوں نے ایک بات کہی ہے، مشورہ دیا. اب ہوتے رحمہ اللہ تو دیکھتے مسلمان ہی کہاں رہے ہیں، ہر چوتھے پانچویں دسویں آدمی کو اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ حدیث ایسے ہو گئی ایسے، اللہ جانے. اب بد تہذیبی کا غلبہ، کفر کا غلبہ بھی ایک اور چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن اب بد تہذیبی کا غلبہ ہے حق بات کو نہ سننے کا غلبہ. کلید مثنوی میں حکیم الامت رضوان خانوی رحمۃ اللہ نے دوسری جلد کے صفحہ 412 پہ ایک کلام کی شرح کی ہے، بہت اچھا. وہ فاروق صاحب اگر وہ شعر لکھ کے بھیجتے، ہم نے اپنی بساط کی حد تک کوشش کی، فرصت بھی اتنی زیادہ نہیں ملی، لیکن جتنی بھی ملی ہم نے مثنوی کے اس شعر کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں ملا. تو آپ سے اگر ممکن ہو تو وہ شعر لکھ کے بھیج دیں، پھر اس پہ انشاءاللہ مثنوی نکال کے دیکھیں گے، پھر بات کر لیں. میں دکاندار سے فصل کے سارے اخراجات قرض لیتا ہوں، وہ مجھے سارا سامان اس شرط پہ دیتا ہے کہ میں اپنا سارا غلہ اس دکاندار کو دینے کا پابند ہوں گا، اور قیمت عام منڈی کے ریٹ کے مطابق لگاتے ہیں، کیا یہ جائز؟ آپ اس مسئلے کے لیے 2 مفتی حضرات اور تھے، ہم نے ان سے بات کی کہ ہمیں اس پر کیا کہنا ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ سود ہی کی ایک قسم بن جاتی ہے، لہذا اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ہمارا خیال ہے کہ یہ جائز ہے. دیکھیں اس سے آپ نے قرضہ اٹھا لیا، مثلا آپ نے بیج کے لیے فلاں، کھاد کے لیے فلاں کے لیے 10 لاکھ کا قرضہ اس سے لے لیا، وہ کہتے ہیں اب جو فصل اگے گی نا یہ ساری مجھے دینا تاکہ 10 لاکھ میں اپنا وصول کر سکوں. اگلا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ریٹ, وہ کہتا ہے بازار میں زمانے میں جو ریٹ ہو وہی ریٹ میرا ہوگا. مثلا 1000 روپے من ایک چیز بک رہی ہے, مجھے بھی 1000 روپے میں دے دو, لیکن میں تمہیں اس لیے پابند کر رہا ہوں کہ قرضہ جو ہے نا ایسے نہ ہو تمہارے پاس کچھ رہے نہ اور تم میرا قرضہ نہ ادا کر سکو. قرضے کی سیفٹی کے لیے وہ یہ اسٹیپ دے رہا. ہم اس اسٹیپ کو باطل بھی کراتے تو بھی اگر آزادانہ طور پہ وہ دے دیتا ہے کہ بھائی میں نے اتنا قرضہ آپ سے دیا تھا 10 لاکھ کا, یہ میری گندم 10 لاکھ کیا تم رکھ لو, اور اسے قبول کر لیتا ہے. ہمارا جواز اور بیان اس لیے تھا, آخر ان میں سے ایک مانے اور انہوں نے کہا بالکل جائز ہے, اور دوسرے مفتی صاحب جو تھے انہوں نے بھی اس کی دو صورتیں بنا دی, اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایک صورت جواز کی ہے وہ یہ ہے کہ دکاندار قرضہ دینے کی وجہ سے اپنی دکان میں لا کر فصل فروخت کرنے کی شرط لگائے گا تو یہ شرط فاسد ہو جائے گی اور قرض کا مسئلہ اپنی جگہ پہ درست رہے گا. اس شرط کو نہیں مانا جا سکتا, نہ وہ یہ اقرار کرے بھی کہ میں فصل دوں گا, اور یہ اقرار کر بھی لے کہ میں فصل لوں گا تو اس شرط کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آزادانہ تجارت ہونی چاہیے اور اس پہ کوئی بھی لازم نہیں ہے کہ لا کر وہ فصل اسی کو دے, وہ کہیں سے بھی دے. بس کیجیے 10 لاکھ روپیہ اس نے دیگر ذرائع سے کسی اور سے قرض لے کے, اس کے بچے باہر گئے ہوئے ہیں, وہ پیسہ آ گیا, کہیں سے بھی لا کے اس نے 10 لاکھ کا قرض ادا کر دے, بس ٹھیک ہے. ضروری تھوڑا ہی ہے کہ وہ فصل اسے دے گا. اور دوسری صورت وہ کہتے ہیں اس سے یہ ہے کہ دکاندار پیشگی رقم قرض دینے کی وجہ سے, قرض دے دیا نا, اب جو پیشگی رقم کا قرض دیا ہے اس کی وجہ سے وہ کہے بازار میں تو تمہاری گندم کی قیمت ہے مثلاً 10,000, میں تم سے 9,000 میں لوں گا, یہ پھنسا ہوا ہے. کہتا چل یار 9 میں ہی لے لے, قرضے سے تو جان چھٹے. تو 1,000 روپیہ مارکیٹ سے جو زیادہ کما رہا ہے اپنے نہیں اپنے لیے اپنے واسطے, یہ حرام ہو جائے گا اس کے لیے, کیونکہ نہ وہ مارکیٹ کے ریٹ کو توڑ سکتا ہے اور نہ ہی حکومت کے قانون کو وہ باطل کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ سود ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ اس پہ بچنا ضروری ہے. ایک سوال یاسر صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ کوئی شخص, یاسر صاحب نے پہلا بھی مسئلہ پوچھا تھا, کھیت میں کدو کی فصل کاشت کرتا ہے, اس کے لیے کھیت میں ایک خاص قسم کا جال لگاتا ہے جس میں بہت خرچہ آتا ہے, تو کیا عشر ادا کرتے وقت جال کا خرچہ نکالے گا یا نہیں؟ کسانوں کے لیے عشر کا نکالنا, دیکھو بھائی یاسر صاحب سیدھا سادہ فتویٰ حنفی فقہا کا یہ ہے کہ اسے جائز قرار نہیں دے. وہ کہتے ہیں کہ زمین اور باغ سے پیدا جو فصل حاصل ہوتی ہے, جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں زمین کو قابل کاشت بنانے میں, باغ کو دیکھ بھال کرنے میں, پانی میں, یہ ساری پیداوار جو حاصل ہوتی ہے, مزدوروں کو اجرت دینے میں, کٹائی میں, فقہی اصطلاح میں مؤنت الزرع جسے کہتے ہیں, عشر کی ادائیگی سے پہلے یہ اخراجات منہا نہیں کیے جائیں گے. سیدھی سی بات, حنفیہ کا فتویٰ ہے, وہ کہتے ہیں کہ عشر سب سے پہلے ادا ہوگا جو ہی فصل اترتی ہے آتی ہے, بغیر کوئی پیسہ کاٹے سب سے پہلے عشر ادا کرنا چاہیے. یہ پھر بعد میں دیکھیں گے کہ قرض کتنا ہوا ہے اور کتنے پیسے اسے ادا کیے. حنفی فقہا یہی فتویٰ دیتے ہیں, آپ کہیں چلے جائیں گے دارالافتاء میں یہی فتویٰ دیتے ہیں. دوسری وہ ہماری اپنی رائے ہے, ہم اس پہ فتوے کی بات بھی نہیں کرتے, لیکن ہماری رائے یہ ہے, اور اگر وہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, اور اگر غلط ہے تو ہم پیشگی اللہ سے معافی مانگتے ہیں قبل اس کے کہ اس کے حضور میں جائیں. فتویٰ بڑی مشکل چیز ہے, ہمارے مفتی حضرات کو چاہیے کہ وہ اس زمانے کے معاشی مسائل پر غور کریں, کسان بیچارہ کہاں سے اتنے پیسے لائے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گندم یہ پیدا ہوئی ہے اس کا پہلے عشر دو پھر اس کے بعد اسے بیچنا ہے کچھ کرنا ہے اس کے خراجات نکالنے ہیں، تو اب یہ صورتحال ملک میں ہو گئی ہے کہ وہ عشر میں ہی سارا کچھ نکل جاتا ہے، عشر سے عشر میں ایک حصہ اس کا دسواں نکل جاتا ہے اور جو باقی ہوتا ہے وہ قرض میں ہی سارا نکل جاتا ہے، وہ بیچارہ خالی ہاتھ گھر چلا جاتا ہے، کرے کیا؟ بیج مہنگے ہو گئے ہیں، بیج ایک مرتبہ استعمال ہوتا ہے دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، اور کسان کی مجبوری ہے، کھاد مہنگی ہو گئی ہے، جو کچھ ان کے ساتھ اس مرتبہ ہوا ہے یہ کوئی مطلب وہ حکومتیں کرتی ہیں جنہیں خدا کا خوف ہو اور اپنی رعایا کو سہولت دینی، اس لیے ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم سیدھی سادھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس دور میں جب تک یہ معاشی ضروریات شدید ہیں حنفی فقہا کی بجائے حنبلی فقہا کے مسلک کو اپنانا چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی پیروکار ہیں حنبلی فقہا، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قرضے ادا کرو کیونکہ وہ حقوق العباد ہے۔ چنانچہ پانی کا قرض تب ادا ہو گیا، بیج کا قرض تب ادا ہو گیا، مزدور بلائے تھے کٹائی کے لیے وہ ادا ہو گیا، جتنے قرضے ہیں ادا کر دیے۔ پہلے وہ 100 من پہ عشر دینا تھا، اب رہ گیا 10 من، کیونکہ بیچ کے قرضوں کی ادائیگی پہلے کر دی نا۔ تو ہم بلی فقہا کہتے ہیں یہ جو 10 من خالص بچا ہے نا قرضوں کو نکال کے، ان میں حقوق اللہ کو جاری کرو، عشر ادا کرو۔ ہماری رائے ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن اسے یہ نہ کہیے کہ یہ فتویٰ جو مفتی حضرات اس کے برعکس پہلی چیز پہ فتویٰ دیتے ہیں حنفیہ کے ہاں وہی لکھا ہے، ہمیں کیا گھبراہٹ ہے کہ ہم دونوں چیزیں بیان نہ کریں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت معاشی حالات نے برباد کر دیا ہے، اسے کہنا چاہیے کہ پہلے لوگوں کے حقوق ادا کرو، جتنا قرضہ آیا ہے بس صرف ایک نثار مثلا ہم نے جال کے لکھا ہے، جال کے پیسے پہلے ادا کرنے چاہیے، اسی طرح عشر میں بیج خریدا اس کے پیسے پہلے ادا، عشر بعد سب سے آخر پہ عشر۔ فرق کیا نکلا؟ حنفی فقہا کہتے ہیں جو ہی پھل باغات یہ وہ آیا اسی وقت عشر ادا کر دو، قرضہ بعد۔ ہم حنبلی فقہا کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ قرضہ سب سے پہلے جان چھڑاؤ، اس کے بعد جو ہے اس کا عشر ادا۔ ایک شخص ہر وقت بیوی کے ساتھ لڑائی کرتا تھا، گزشتہ روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ گزشتہ دن کیوں لکھا ہے، گزشتہ دن کون سی اردو ہے بھیا؟ گزشتہ فارسی ہے نا، دن کہاں آیا فارسی، گزشتہ روز۔ اپنی بیوی سے کہا کہ میری تم طرف سے تم آزاد ہو، اس کی نیت طلاق کی تھی۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ آزاد لفظ سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ دیکھیں ایک طلاق ہوتی ہے صراحتن کہ میں نے تمہیں طلاق دی، ایک طلاق ہوتی ہے اشارے اور کنائے میں، اشارے اور کنائے میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ وہ اشارے اور کنائے میں اگر اس نے طلاق کی نیت کی تھی تو طلاق ہو جائے۔ یہاں آپ نے لکھا ہے سمیع صاحب بالکل صاف لفظوں میں کہ اس نے طلاق کی نیت کی تھی تو یہ ایک طلاق ہو گئی، اور کنائے کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے ذہن میں طلاق نہیں تھی، اسی کا دفاع ہو جائے، جا اور شوہر تلاش کر، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس تیسرے درجے میں ایک تو صراحتن طلاق ہو گئی، ایک کنائے میں جب اس کی نیت تھی، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کنایا نہیں، اسے پتا بھی نہیں کنایا اس نے کیا ہے طلاق کا، لیکن وہ کنایا جو کر رہا ہے اس معاشرے میں وہ الفاظ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں طلاق کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، میری طرف سے تم آزاد، ہمارے معاشرے میں یہ طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اب طلاق پڑ جائے۔ فرض کر لیں کوئی ایسا معاشرہ ہے جس میں ان الفاظ سے طلاق مرادی نہیں دی جاتی تو وہاں طلاق نہیں پڑے۔ تو تین قسم، ایک صراحتاً واضح طور پہ طلاق، دوسری ایسی طلاق جس میں کنایا ہے اور نیت طلاق کی ہے، تیسری اس میں نیت نہیں ہے لیکن الفاظ معاشرے میں اس طرح استعمال ہوتے ہیں. تو یہ جو الفاظ آپ نے لکھے ہیں نا، آپ کی نیت تھی، آپ نے کسی کی نیت تھی، معاف کیجیے گا آپ تو نہیں زری صاحب، کیونکہ جس کی بھی نیت تھی اس کے یہاں طلاق ہو جائے گی، اور اگر اس کی نیت ہی نہیں تھی تو بھی ہماری سوسائٹی میں آزادی کے لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب حکم اس کا یہ ہے کہ خاتون کی عدت کے دوران، یعنی عدت ابھی پوری نہ ہو، دو قسم کی عدتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ امید سے ہیں تو بچے کے جنم سے پہلے چاہے 5 منٹ پہلے، اور دوسری طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 3 دفعہ جو انہوں نے ہر مہینے 3 مہینوں میں نہانا ہے اس سے پہلے پہلے اگر یہ رجوع کر دیں، مثلاً یہ کہہ دیں کہ آپ میری بیوی ہیں، عملاً رجوع کر دیں، کسی بھی طرح اگر رجوع کر دے گا تو یہ رجوع پورا ہو جائے گا. 1 طلاق جو اس نے دی تھی وہ طلاق ختم ہوئی لیکن کینسل نہیں ہوئی، اب 2 طلاقوں کا حق اس کے پاس باقی ہے، زندگی میں استعمال کرے گا تو پھر دوسری اور تیسری طلاق ہوگی. یہ نہیں ہے کہ نئے سرے سے طلاقیں شروع ہو جائیں، عدت کے دوران. اور اگر عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، بچہ جنم لے لیا یا 3 مہینے گزر گئے، اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے ہیں اور دونوں حق مہر لے، حق مہر متعین کرے اور وہ خاتون بس اس کے بعد سمپلی نکاح پڑھا لیں، اس کے باوجود اسے 2 طلاقوں کا حق ہے. سمجھے آپ، 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا. 1 طلاق کی صورت میں عدت نہیں پوری ہوئی، اس کے اندر ہی رجوع کر لیں، نکاح بھی نہیں دوبارہ پڑھا لیں. لیکن اگر عدت پوری ہو گئی تو پھر نکاح لازم ہوگا، کیونکہ یہ دونوں اب آزاد ہو چکے ہیں تو اس کو نکاح پڑھانا پڑے گا. جو آپ نے پوچھی ہے ان میں طلاق رجعی واقع ہو گئی اور اس کی تفصیل ہم نے آپ سے عرض کر. میرا نام واصف ہے، کنیت رکھنی ہے تو واصف صاحب کنیت کے اصول کو دیکھ لیجئے. ماں باپ، دادا دادی، خالہ پھوپھی، بیٹی بیٹا، اس کی طرف منسوخ کر کے نسبت کر کے کنیت رکھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم قرار دی تھی، یعنی قاسم کے والد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، قاسم کا نام تھا، اس وجہ سے آپ نے ابو القاسم اپنی کنیت کے قرار دی. ابو الحسن، حسن والا، جد امجد تھے حسن رضی اللہ عنہ، ہمارے شیخ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ندوی رحمۃ اللہ علیہ سادات میں ہونے میں اور حسنی ہونے میں انہیں بڑا تعلق تھا. حضرت حسن بن علی بن بن ابو طالب رضی اللہ عنہ پہ، تو اس لیے حضرت نے اپنی کنیت ابو الحسن قرار دی تھی. کوئی بھی کنیت اختیار کی جا سکتی ہے، مطلب اس کا دادا بھی نہیں، والد بھی نہیں، خاندان میں بھی نہیں، لیکن اسے ایک چیز پسند آ گئی، بلی، ہریرہ بلیوں والا، تو جس چیز سے اس کی نسبت محبت کی جڑتی ہے اس سے بھی کنیت قائم قرار پاتی ہے. کراچی میں ایسی چیزیں باقی ہیں ابھی بھی، موتی والا، نمک والا، قلم والا. تو اس لیے کنیت کا یہ بھی اصول ہے، ایک رشتہ داری، ایک یہ، اور تیسرا رشتہ داری میں چھوٹوں کو لے لینا، چھوٹوں کو لے لینے کا مطلب بڑوں کو لے لینا. بڑوں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابن رشید، ابن ولی، اس طرح کی چیز، مثلاً ابو رملہ، رملہ بچی کا باپ، اور وہ لکھ دیتی ہے بنت حارث، تو بنت حارث اس کی کنیت ہے اپنے والد کا نام. تو اس طرح کوئی بھی آپ متعین کر سکتے. قعدہ اولا میں خیال نہ ہونے کی وجہ سے تشہد کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لے، اور خیال آنے پر تشہد بھی پڑھ لے تو نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ بالکل اثر پڑے گا، اس لیے کہ آپ کے ذمے جو چیز واجب نہیں تھی اسے آپ نے نماز میں داخل کر لیا، اور جو واجب تھی اس میں تاخیر کر دی. سجدہ صاحب کر لے، بس اتنا کافی ہے. تشہد کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا یا اب یاد آ گیا تو نماز کے آخر تک پڑھے، یعنی درود شریف پڑھے، دعا بھی پڑھ لے اور پھر ایک طرف سلام پھیر کے دو سجدے کرے، جسے سجدہ صاف کہتے ہیں. والد صاحب بات کر رہے تھے کہ جو قرآن میں آیا ہے سات آسمانوں اور سات زمینوں کا ذکر ہے، اور والد کہہ رہے تھے کہ سات زمینوں کا ذکر نہیں آیا قرآن میں، علماء پڑھ کر بیان نہیں کرتے اپنی طرف سے سات زمینیں بنائے ہوئے. اس پر بحث ہو رہی تھی تو والد نے غصے میں آ کر ایک نازیبا لفظ کہہ کر کہا کہ کہاں اور کس نے لکھا ہے سات زمینیں. سوال یہ ہے کہ اس ایمان اور نکاح ختم ہو جاتا ہے، والد کو علم نہیں تھا، بتایا تو مطمئن ہو گئے. کیوں بھائی نکاح ان کا کیوں ختم کرنا ہے؟ ویسے ایمان اور کفر کے مسئلے ایسے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ تو پتا چلے انہوں نے الفاظ کیا کہے ہیں، کس سینس میں وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو آپ خود بتا رہے ہیں علم ہی نہیں تھا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ولیعز باللہ، ایسے نہیں ہوتا. کفر اور تجدید نکاح کے فتوے جو ہیں نا یہ اس طرح نہیں دیے جاتے. یہ جتنے کہتے ہیں نا کہ فلاں کافر اور فلاں کافر، ان سے پوچھنا چاہیے حضرت وہ کافر ہو گیا تب اس کی بیوی عدت گزارے پھر نکاح کی بھی تجدید ہوگی، یہاں آ کے چپ ہو جاتے. اور پھر یہ تو مفتیوں کا کام ہے، وہ فیصلہ کرے. ہر آدمی کو اختیار ہی نہیں دیا جا سکتا. مستدر کے حاکم میں نکاح کے ذیل میں حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس خاتون سے شادی کرو جو بہت بچے جن کے ہاں ہوتے ہیں، اور محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ میں تمہارے ذریعے قیامت میں دوسری امتوں پہ فخر کروں گا. اچھا سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ان خواتین کو جن کے ہاں اولاد زیادہ ہوتی ہو، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ چیزیں کیسے معلوم ہو سکتی ہیں؟ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا فاروق صاحب، یہ الفاظ ایسے نہیں لکھا کرتے. زمانے میں کچھ ادب ہے، کچھ تمیز ہے، حیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ جو حدیث میں آیا ان الفاظ کو بالکل ہی ڈائریکٹ نقل کر دیا جائے. ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. اس میں محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس خاندان کی دیگر خواتین کو دیکھا جائے، خاندان کو دیکھا جائے بس، کہ اس کے خاندان میں بچوں کے یہاں ولادت ہوتی ہے. اب ہمارے زمانے میں اور بھی آسان ہے کہ ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں. ڈاکٹرز اسی خاندان میں کہتے ہیں کہ جتنی مثالیں آپ لائیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن اس بچی میں، اس خاتون میں یہ حرج ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں تھیں. اور یہ جو حدیث میں آپ نے آگے لکھا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فخر کروں گا، تو آپ کو اس حدیث کو سوچ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ فخر کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے پرویز مشرف کو پیش کریں گے کہ یہ قابل فخر میرا امتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ مجیب الرحمان کو پیش کریں گے کہ یہ میرا قابل فخر امتی ہے. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی نام لے دوں، نواب خلیق الزمان کو پیش کریں گے کہ یہ میرا امتی ہے. تمام وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا اور ان کی اولادوں نے پرائم جگہوں پہ ہر شہر میں قبضے کیے، یہ کوئی اور نہ لے لے جی، ہم تو 20 سال بعد آپ کو واپس کر دیں گے، حکومت کو واپس کر دیں گے، اور وہ 20 سال آئے ہی نہیں. ان کو پیش کریں گے کہ جائیدادیں، لوگوں کا مال غصب کرنے والے، انصاف قائم نہ کرنے والے اور ظلم کرنے والے، یہ فخر ہے مجھے ان پہ. ولیعظم باللہ کس کس دنیا میں آپ بستے ہیں. کنواری خاتون کے لیے جو آپ نے لکھا ہے وہ بھی یہی ہے. عمومی طور پہ اللہ کا شکر ہے، عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں ابھی اتنی گراوٹ نہیں آئی ہے کہ معاملہ ایسے ہے. عمومی طور پہ جو شادیاں ہوتی ہیں الحمدللہ وہ اسی حالت میں ہوتی ہیں جس حالت میں آپ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم. پھر آپ نے سوال لکھ دیا جناب والا رضوان صاحب وہابیت کے متعلق. ہم آپ سے عرض کریں جتنا جو کچھ بھی لکھتا ہے. محمد اعلیٰ تھانوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے تھے, انہوں نے نسائی کا حاشیہ لکھا ہے. دیوبند کے جتنے حضرات ہیں نا, ان سب کا رشتہ محمد اعلیٰ تھانوی رحمت اللہ سے ملتا ہے. انہوں نے نسائی کے حاشیے میں محمد بن عبد الوہاب کو خارجی لکھا ہے. اور کہیں کیوں جانا ہے, پچھلے 200 سال سے فتویٰ شامی سے ہی دیا جاتا ہے نا. شامی رحمت اللہ علیہ جیسا فقیہ انسان, جس سے ترکوں نے خلافت عثمانیہ میں بغداد کا مفتی متعین کیا تھا, اور انہیں روح المعانی جیسی بڑی تفسیر لکھی ہے رحمہ اللہ, اور اس کو پیش کرنے کے لیے وہ خلیفۃ المسلمین کے پاس گئے, اور ہم وہ نسخہ ترکی سے لائے تھے. ہمیں روح المعانی کی بعض عبارتوں پہ تھا کہ اصل میں کیا ہو سکتا ہے. ان کے اپنے دست مبارک کا لکھا ہوا نسخہ ہمارے یہاں موجود ہے اور مخطوطات میں الحمدللہ. اتنا بڑا آدمی انہوں نے لکھا ہے, فتویٰ دیا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اس کے ماننے والے یہ سب خوارج ہیں. کتنے حوالے یار آپ چاہتے ہیں, ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی. ہند اور ہندا نام بچوں کا رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے, نہ رکھا جائے تو مناسب, باقی رکھے کوئی حرج بھی نہیں, کوئی چیز بھی نہیں. اور مثلا یزید نام ہے, رکھنے کا تو رکھا جا سکتا ہے, لیکن کیا رکھنا ضروری ہے؟ اور کوئی نام نہیں رہ گیا. شمر ہے نام, اگر لغت کے اعتبار سے تو رکھنا جائے تو, اس لیے لوگوں بھی اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں. شرعی مسئلہ وہی ہے کہ نہ رکھیں تو بہتر. کیسے پتا چلے کہ ہمیں نظر ہو گئی ہے؟ آثار اور قرائن بتا دیتے ہیں کہ نظر کیسے لگ جاتی ہے. آثار اور قرائن سے پتا چل جاتا ہے, یہ ہے طریقہ. جادو اور جنات کے اثرات کی تشخیص کیسے ممکن ہے؟ شہزاد صاحب, جادو یقین پر حق ہے. کسی چیز کو دیکھ کر بتانا کہ اس پہ جادو ہوا ہوا ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ عامل لوگ آج کل جو کرتے ہیں نا, ہمیں تو آج تک ایک عامل ایسا نہیں ملا, ایک عامل جس پہ اطمینان ہو کہ یہ سچ بول رہا ہے. جھوٹ بولتے ہیں, شیاطین کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں. گاؤں دیہات میں چلے جائیں تو ہانڈیاں اڑ رہی ہوتی ہیں, یہ ہانڈی فلاں اور یہ ہانڈی فلاں, اور یہ عامل ہم بھی جانتے ہیں, بھلے یعوذ باللہ, خدا نہ کرے اس میں پڑھیں, مگر ہم وہ اعمال سارے جانتے ہیں کہ سیٹھ کو بٹھا کے, سیٹھ صاحب آپ تو بیمار ہیں اور بڑی مشکل ہے, اوپر سے ہڈیاں گرتی ہیں, خون آتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وہ بیچارہ تو سیٹھ اسی وقت بینک اکاؤنٹ سب کھول دیتا ہے کہ حضرت آپ جیسا تو کوئی نہیں. یہ سب فراڈ ہیں. سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ نظر لگ جائے, سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ جادو ہو جائے. وہ دعائیں, وہ چیزیں پڑھو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے بس وہ کافی ہیں. اگر اس سے بھی آرام نہیں ہوتا نا تو پھر مر جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتی تو پھر مر جانا اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں, ہمیشہ صبح شام, ایک جگہ فرمایا ہر نماز کے بعد چاروں کل پڑھتے رہنا, اور آپ نے فرمایا اللہ نے اس سے بہتر چیز کوئی نازل نہیں کی جس کے ذریعے سے لوگوں تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو خدا کی پناہ کوئی توڑ سکتا ہے؟ اب ہر جمعہ بلا ينفع ذا الجد منك, اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کام نہیں آتا. تو اسی وہ اعمال کرے جو سنت میں.